محمد آل محمد کا، جن کی جو پریشانیاں ہیں انہیں ان پریشانیوں کے ذریعے مبتلا امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے ان شاء اللہ. درود بھیج محمد و آل محمد. فاتحہ نذر شہداء کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاءاللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین، یدعو المستکبرین ویرفع المستضعفین، ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. قاسم الجبارین ومدرک الحاربین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمتا للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لسیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. درود بيجي عظمة محمد وعلى محمد. اذن گرامی الصادق ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس اعضا خانے میں چار روزہ مجالس کی آخری گفتگو آپ کے حسن سماعت اور صبر و حوصلے کے ساتھ آج اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور اس چار روزہ مجالس سے ہمارا عنوان محبت مودت اہل بیت اور اس کے تقاضے تھے، اور سورہ شورہ کی آیت نمبر 23 کے ذیل میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مودت کو ہمارے لیے لازم الحصول قرار دیا ہے. یہ مودت لازم الحصول ہے، توجہ رکھیے گا. اور لازم الحصول یعنی جس کا حاصل کرنا لازمی ہو. بعض اوقات ایک اہل ادب ہونے کے ناطے، ادیب ہونے کے ناطے، مصنف ہونے کے ناطے، میں جب دیکھتا ہوں کہ اردو زبان کے بہت سے استعارے، تعبیرات، الفاظ جو ہمارے مستعمل ہیں، لیکن ان کے مفاہیم کو ہم نے ان کی جامعیت کے ساتھ اپنے ذہنوں میں نہیں اتارا. مثلا مؤمن، مؤمن ایک عربی لفظ ہے، ایک اصطلاح ہے. مومن اب ایک اصطلاح بھی ہے، صرف لفظ نہیں ہے، اس میں فاعل نہیں ہے مومن، بلکہ ایک اصطلاح ہے. اور یہ اصطلاح جو ہے اس کا ایک خاص معنی ہے، اور یہ خاص معنی ایک خاص مفہوم رکھتا ہے، اور یہ خاص مفہوم جب ذہن میں اترے گا تو پھر انسان اس حاصل شدہ، ترکیز شدہ، خالص شدہ مفہوم لفظ سے در حقیقت عمل کی بنیادیں طے کرے گا اور عمل کے مدارج طے کرے گا. مسلم یہ بھی ایک لفظ ہے اور ایک اصطلاح ہے، محسن یہ بھی ایک لفظ اور اصطلاح ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے الفاظ ہیں لیکن اب وہ اصطلاح کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا کہتے ہیں فلا مومن ہے, یعنی عامۃ المسلمین کے مقابلے میں جو ولایت اہل بیت کو جس حد تک بھی قبول کرے کہتے ہیں فلاں مومن ہے. یہ مومن اصطلاحی ہے, حقیقی معنی میں نہیں ہے. اب مومن کی اگر تعریف اٹھا کے دیکھیں امیر المومنین ائمہ طاہرین کی, تو اس میں بھی پورا نہیں اترتا. جو ائمہ نے واقعاً جو مومن کی صفات بیان کی ہیں, مولا علی نے خطبہ متقین میں بیان کی ہیں, تو مومن ایک اصطلاح ہے. اسی طریقے سے مظلوم, مظلوم کربلا, امام حسین مظلوم ہیں, یہ ایک لفظ بھی ہے اور ایک استعارہ بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہے اور ایک اصطلاح بھی ہے. لہذا شاید آج سے کوئی 4-5 سال پہلے میں نے ان الفاظ پر اور ان اصطلاحوں پر, ان تعبیروں پر خطاب کیا تھا. یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے, صرف تذکرہ کر رہا ہوں. یہ لازم الحصول جو میں نے کہا, یہ ایک ترکیب استعمال کی اردو ادب کے لحاظ سے. لازم الحصول جس کا حاصل کرنا لازمی ہے, حاصل یحصل حصول حاصل, توجہ رکھے گا. حاصل یعنی آپ کسی چیز تک پہنچ گئے یا کوئی چیز آپ تک پہنچ گئی, یہ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. قبلہ و کعبہ موجود ہیں, اہل ادب ہیں عربی زبان کے. حاصل حاصل کر لینا, آپ دکان تک پہنچے اور دکان سے چیز آپ کو حاصل ہو گئی. ایک مرحلہ آپ نے طے کیا اور ایک مرحلہ اس چیز نے طے کیا آپ کے عمل کے بدلے. اگر آپ دکان پہ نہیں جاتے, اگر آپ حکم نہیں دیتے, اگر آپ بیع و شرع اختیار نہیں کرتے یا ٹیلی فون پہ آرڈر نہیں دیتے, وہ چیز آپ تک حاصل نہیں ہوتی, آپ کو حاصل نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حصول کے دو فیز ہیں, دو مرحلے ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے طے کرنا ہے, دوسرا مرحلہ اس نے طے کرنا ہے. توجہ رکھیے گا, اور وہ بھی آپ ہی کے, توجہ رکھیے گا, آپ ہی کے عمل کے نتیجے. اگر آپ ٹیلی فون نہ کریں مثلا کسی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور کو, جناب ہمارا آرڈر لکھ لیجئے, میں فلاں صاحب بات کر رہا ہوں, فلاں نمبر, فلاں سیکٹر سے, فلاں گلی سے, فلاں مکان سے, جناب ہمارا آرڈر نمبر لکھ لیجئے اور ہمیں یہ چیزیں. اب آپ نے یہ جو پہل کی ہے اس کے نتیجے میں چیز آ گئی, آپ نے جد و جہد کی, تگدو کی, وہ چیز حاصل ہو گئی. اہل بیت کی مودت اور محبت لازم الحصول ہے, توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. یعنی اہل بیت کی محبت کو حاصل کرنا ہے, توجہ رکھیے گا, یعنی تم نے اہل بیت کی محبت تک پہنچنا ہے. اگر ظاہری اور مادی معنی لیا جائے, مثلا ہم اہل بیت کی محبت کو ایک چیز فرض کریں کہ جس کا حدود و اربا ہو, جس کی سرکلز ہوں, جس کی باؤنڈریز ہوں. مثلا عرض کریں کہ جناب محبت اہل بیت یہاں سے یہاں تک ہے, توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. کیونکہ سنجیدہ گفتگو ہے اور آج میں تتمہ کرنا چاہتا ہوں اپنے گفتگو کا, لہذا چاہتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے مرحلے جو ہیں وہ آسان ہوتے چلے جائیں. درود بھیج کے بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر. آپ نے اہل بیت کی محبت تک پہنچنا ہے. اگر فرض کریں کہ اہل بیت کی محبت ایک سرکل ہے, باؤنڈریز ہیں, حدود ہیں, مرز ہیں, اس کی سرحدیں فرض کرنے دیں, وہ فرض محال کے محال نہیں, سپوز کر لیں اس چیز کو کہ اس کی ایک سرحد ہے اور ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے. مثلا آپ یہاں تک آئیں, یہاں سے محبت اہل بیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, آپ یہاں تک پہنچیں گے. اب جیسے ہی آپ یہاں تک پہنچیں گے, خود بخود محبت, توجہ رکھیے گا, یہ خدائی فطری قانون ہے اور آج کی سائنس نے یہ بات ثابت کر دیا کہ یہ برقی رو ہوتی ہے, الیکٹریسٹی ہوتی ہے, اس کو گزرنے کے لیے ایک پیسج چاہیے, ایک راستہ چاہیے, ایک خط چاہیے, ایک تار چاہیے جس سے وہ گزر جائے. اگر بیچ میں کوئی ایسی چیز کہ جو برقی رو گزرنے کے عمل کو روک دے, اس کی اپنی اصطلاح ہے. کچھ اجسام, کچھ باڈیز ایسی ہوتی ہیں جو برقی رو کو اپنے اندر سے گزرنے دیتی ہیں. لوہا ہو گیا, دھاتیں ہو گئیں, مختلف قسم کی میٹلز, وہ کیا ہے, برقی رو کو, الیکٹریسٹی کو اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں. الیکٹرون, پروٹون, نیوٹرون, یعنی جو سلسلہ ہوتا ہے بہاؤ کا, فلو کا, فلو آف الیکٹرون کیا ہے, وہ ان اجسام کے درمیان سے گزر جاتا ہے، لیکن کپڑا، ربر، لکڑی، پلاسٹک، یہ وہ اجسام ہیں، یہ وہ باڈیز ہیں کہ جو اپنے اندر سے برقی رو گزرنے نہیں دیتی. اب آپ نے وہاں سے بٹن آن کیا اور بلب نہ جلے. اب یہ میں چونکہ نوجوان نسل کو بھی دیکھتا ہوں، شاید بزرگوں کے لیے مثالیں اتنی سودمن ثابت نہ ہوں، لیکن نوجوان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور میری معمولاً عادت یہ ہوتی ہے کہ موجودہ سائنس اور علوم سے کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے دیا جائے تاکہ وہ جلدی سے پک کر سکیں. اب آپ نے بٹن آن کیا، بٹن آن کرنے کے بعد یہ فانوس میں لگے چراغ اور بلب روشن ہونے چاہیے، نہ ہوں اس کا مطلب یہ کہ یہ فلو آف الیکٹران، الیکٹران کا بہاؤ برقی رو کی صورت میں پورا نہیں ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں نہ کوئی خامی اور خرابی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی معنی ہے، کوئی حائل ہے، کوئی چیز جو ہے وہ سد معبر بن گئی ہے. لہذا آپ دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ الیکٹریسٹی گزر نہیں رہی تو یہاں پر کوئی ایسا جسم موجود ہے کہ جو اس برقی رو کو روک رہا ہے، اور برقی رو گزر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر بیچ میں کوئی جسم آ بھی جائے تو یہ اپنے اندر سے گزرنے دیکھا. عزیزانی گرامی، اگر یہ مثال سمجھ میں آ جائے تو بس ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام اللہ کا وہ نور ہیں کہ جیسے ہی آپ اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو، اپنی فکر کو، اپنے قلب و روح و ضمیر و طرز و فکر و طرز زندگی کو اس سے متصل کریں گے، جیسے ہی سرحدیں متصل ہوں گی آپ کا وجود نورانی ہونے لگے گا، آپ کا وجود نورانی ہونے لگے. اب اگر نورانی نہ ہو، لازم الحصول آپ پہنچیں اہل بیت کی محبت تک، جیسے ہی آپ کا معمولی سا ایک اتصال، اتصال مادی ہی صحیح، نام کی حد تک صحیح، ظاہر کی حد تک صحیح، اگر اتصال ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ اہل بیت کا نور، طہارت، علم، معنویت، ہدایت، جو کچھ بھی اہل بیت کے پاس اللہ تعالی نے رسول اللہ کے ذریعے سے عطا کیا تھا وہ سب آپ تک پہنچ جائے گا آپ کی ظرفیت کے مطابق. ظرفیت کے لیے میں دریا کی مثال عرض کر چکا ہوں. لیکن اگر نہیں ہو رہا، محبت اہل بیت دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم شیعان اہل بیت ہیں، ہم خدمت گزاران اہل بیت ہیں، ہم تابے دار ہیں، ہم حبدار ہیں، مختلف تعبیر استعمال کی جاتی ہیں، لیکن اگر وجود نورانی نہیں ہو رہا، ذہن و قلب پاک نہیں ہو رہا، اہل بیت کی معنویت سے معنویت حاصل نہیں کر رہے، اہل بیت کی نورانیت سے نور حاصل نہیں کر رہے، اہل بیت کی عصمت سے معصوم، گناہوں کو چھوڑ کر معصوم نہیں بن رہے، پھر کیا ہے اس کا مطلب؟ ہے آپ نے کوئی ایسی چیز اپنے اور اہل بیت کے درمیان قائم کی ہوئی ہے کہ جو در حقیقت اہل بیت کے نور کو، اہل بیت کے ہدایت کو، اہل بیت کے علم کو، تقویٰ کو، جو کچھ بھی ان تک پہنچا ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ رہا. اور مجھے روایت یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضلنی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سرکار دو جہاں نے فرمایا مجھے اللہ نے تمام ملائکہ مرسلین پر فضیلت دی، وفضلنی علی ملائکت المقربین، و تمام ملائکہ اور ملائکہ مقربین پر مجھے فوقیت دی. توجہ رکھیے گا، کون اہل بیت کی عظمت بتا رہا ہوں کہ لازم الحصول ہے، ایک مرحلہ آپ نے طے کرنا ہے، دوسرا مرحلہ خود بخود ان کی طرف سے طے ہوگا. ظرف کتنا بڑا لے کے جا رہا ہے اہل بیت کے پاس، کوئی اولاد مانگنے جا رہا ہے، کوئی گھر مانگنے جا رہا ہے، کوئی انکریمنٹ مانگنے جا رہا ہے، کوئی بونس کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی مسکن چاہتا ہے، کوئی زوجہ چاہتا ہے، کوئی ترقی چاہتا ہے، کوئی نام چاہتا ہے، کوئی نمو چاہتا ہے. اہل بیت کہتے ہیں لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لے جاؤ، لیکن یاد رکھو کہ یہ جو تم مانگ کر جدا ہو رہے ہو، الگ ہو رہے ہو، تم ہمارے نہیں ہو، ان کے ہو. توجہ رکھیے گا، تم ہمارے نہیں ہو، تم ہمیں اس لیے چاہ رہے ہو، سخت جملہ دے کے جا رہا ہوں عزیزانِ گرامی، تم ہمیں اس لیے ہم سے یا وجیہن عند اللہ، اشوا لنا عند اللہ کہہ کے مخاطب ہو کہ تمہیں اپنی دنیا چاہیے. لیکن کچھ ایسے تھے کہ جن کو دنیا نہیں چاہیے تھی، ان کو اہل بیت چاہیے تھے. یہی وجہ ہے سلمان فارسی سے پوچھا گیا، جبرائیل نازل ہوئے، کہا جبرائیل نے کہا سلمان یہ تمہارا مقام ہے جنت میں، اعلیٰ ترین مقام، اللہ نے تمہیں علی کی نوکری میں عطا کیا ہے۔ سلمان خوش ہو گئے، کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا اس میں، توجہ رکھے گا، کیا اس میں مولا علی بھی ہوں گے؟ کہا کہ بھائی آم کا پیڑ کیوں گن رہے ہو؟ توجہ رکھیے گا، بھائی تمہیں کیا، تمہیں اپنی اجر و ثواب مل گیا، اب تم جانو اور تمہارا مرتبہ جانے۔ کہا کہ وہ جنت میری کسی کام کی نہیں کہ جس میں علی مرتضی نہ ہو۔ وہ جنت میری کس کام کی، کسی کام کی نہیں ہے۔ تو وہ اہل بیت کو اہل بیت کے لیے چاہتے تھے، تو لازم الحصول ہے یہ مودت اور یہ اہل بیت، لہذا اپنی مادی حاجات ان کے توسط سے لیں، لیکن اہل بیت کو اہل بیت کے لیے چاہیں، خدا کے لیے چاہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ چنانچہ ایک مرحلہ آپ نے طے کرنا ہے اور ایک مرحلہ اس محبت نے طے کرنا ہے، اور یہ جو میں نے کہا کہ اب روایت ہی کہہ رہی، وہ روایت مکمل کر دوں، رسول اللہ نے کہا مجھے تمام ملائکہ اور انبیاء پر فضیلت دی، مجھے تمام ملائکہ، والفضل لو کلن لکا یا علی من بعدی، توجہ رکھیں، یعنی جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، ملائکہ پر فوقیت و برتری، انبیاء پر فوقیت و برتری، میرے بعد اے علی تجھ تک منتقل ہو جائے گا۔ واضح حدیث ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اہل بیت ائمہ طاہرین ملائکہ سے افضل ہیں، توجہ رکھے گا۔ اور امام خمینی کا وہ عظیم جملہ مجھے یاد آ رہا ہے رحمت اللہ علیہ، فرماتے تھے وہ ایک تکبیر جو امیر المؤمنین علیہ السلام نماز میں کہتے تھے اللہ اکبر، تمام انبیاء مل کر اس تکبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے مقام و عظمت اہل بیت و امیر المؤمنین۔ فرمایا والفضل کل لک یا علی من بعدی والائمت من بعدک، اے علی جو کچھ سوائے ختم نبوت و رسالت کے جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ تجھے حاصل ہوگا، اور تیرے بعد آنے والے تمام ائمہ طاہرین کو حاصل ہوگا۔ اور پھر ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ بہرحال فضائل بھی ہونے چاہیے اہل بیت کے۔ حضرت آدم کو جب ملائکہ نے سجدہ کیا تو حضرت آدم کے دل میں یہ احساس ہوا کہ مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، احساس ہوا کہ شاید مجھ سے بہتر بھی خدا نے خلق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انظر یا آدم انظر الی ساق عرشی، اے آدم ذرا چہرہ اٹھاؤ، سر اٹھاؤ اور میرے عرش کی طرف دیکھو۔ دو روایتیں ہیں، یہ روایت میں نے خود پڑھی، ایک روایت میں نے اپنے استاد سے سنی ہے، جو روایت سنی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ جناب آدم نے جب نگاہ کی تو ان پانچ نور کی شبیہاں یا پانچ نور کے اجسام جو تھے وہ رکوع سجود کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ روایت میں نے اپنے استاد سے سنی، لیکن جو روایت میں نے خود پڑھی ہے اس میں کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے نظر کی، نظر الی عرش اللہ، اللہ کے عرش کی طرف دیکھا، وہاں پر مکتوب تھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین وزوجته فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین وابنہما الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ کیا لکھا تھا؟ خدا کے عرش میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ، محمد اس کا رسول ہے اور علی امیر المؤمنین ہے، آج کا نہیں ہے، وہ اس زمانے کا بنایا ہوا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ علی امیر المومنین ہے اور علی کی زوجہ فاطمہ تمام نساء عالمین کی سردار ہے، اور اس کے دونوں بیٹے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب حضرت آدم نے دیکھا یہ لکھا ہوا ہے یا وہ روایت کے پانچ نور کی شبیہاں اجسام رکوع سجود کر رہے ہیں، کہا کہ یہ کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا آدم پریشان مت ہو، یہ تمہاری اولاد میں سے ہیں، وہ خیر من کا، اور تم سے بہتر ہیں، یہ نہ ہوتا تو تمہیں بھی خلق نہ کرتا۔ یہ زمین کا، آسمان کا، یہ دنیا کا کاروبار در حقیقت جو کچھ بھی ہے، بے دم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے اللہ کا قانون کہ ان کی محبت و مودت لکھی جا چکی ہے. اور عجیب تو یہ ہے کہ جس کا گھر ہوتا ہے وہی در حقیقت, توجہ رکھیے گا, اجازت دے گا. اب گھر آپ کا ہے اور میں آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں, آ جائیے, آپ آ جائیے, آپ کو روک دوں, کہ مولانا آپ آ جائیے, اس بچے کو روک دوں, آپ کہیں گے جناب آپ کا تو گھر ہی نہیں ہے, آپ کو تو اختیار ہی نہیں ہے کہ ان کو دعوت دیں, ان کو روکیں, ان کو بلائیں, ان کو بھگائیں. پر جس کا گھر ہوگا, صاحب منزل ہوگا, وہی دعوت دے گا. تو عزیزان گرامی, جنت علی کا گھر ہے, علی کا تقسیم کرنا یہ بتا رہا ہے کہ قسیم النار والجنہ, یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اس کی نفس کو جب بیچا تھا علی نے زمین پر, جب شب ہجرت سوئے تھے تو اللہ نے اپنی مرضی دے دی تھی. یہ جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے علی کے سامنے, بہت چھوٹی چیز ہے. اب جو ہے وہاں پر جب بھی آپ جائیں گے جنت کے دروازے پر تو دروازہ کھٹکھٹائیں گے, دق الباب کریں گے, بیل بجائیں گے, تو اس بیل میں سے, اس کنڈی میں سے, اس چٹخنی میں سے, اس جب دروازہ بجایا جائے گا تو ایک بیل لگی ہوگی, روحانی بیل, اور اس میں سے آواز آئے گی یا علی. یہ روایت کے الفاظ بتا رہا ہوں. اذا ظنت ودقت قالت یا علی, جب بھی اس کو بجایا جائے گا دروازے کو, اس گھنٹی کو یا اس دروازے کو پیٹا جائے گا تو اندر سے یعنی خود بجانے کی آواز آئے گی یا علی. یعنی یہ خود بتا رہا ہے کہ جس کا گھر ہے وہ گھر خود گواہی دے رہا ہے کہ علی کی ملکیت ہے. درود بھیجے محمد آل محمد پر. اب جتنے فضائل ہیں وہ سب اہل بیت کے پاس. عصمت چاہیے یعنی معصوم ہونا. اب یہ آپ کہیں گے مولانا ہم کیسے معصوم بن سکتے, آپ جتنے جتنے گناہوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے آپ عصمت کے درجے طے کرتے چلے جائیں گے, آپ معصوم ہوتے چلے جائیں گے. بچے کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ چھ مہینے کے بچہ, سال کا بچہ, پانچ سال کا بچہ, تین سال کا بچہ معصوم ہے یہ تو, کیوں؟ اس نے گناہ نہیں کیا اس لیے کہتے معصوم. تو اہل بیت کی تاثیر و پیروی میں مودت کے ذیل میں کیا ہے؟ علم آپ کو ملے گا. اب یہ فوائد میں سلسلہ وار بتا رہا ہوں. علم ملے گا, حیات ملے گی, حقیقت سے آشنا ہوں گے, ایمان ملے گا, ہدایت ملے گی, نور ملے گا. اب جتنا آپ کی جتنی آپ کی ظرفیت ہے اب آپ اہل بیت سے لیتے چلے جائیں گے اور آپ کی ظرفیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ اہل بیت کی در حقیقت مودت اور محبت ہے. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اہل بیت علیہ السلام کی مدح و ثنا میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان پر شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا گیا کہ یہ تو رافضی ہو گیا ہے. کون؟ ائمہ اربعہ اہل سنت. اہل سنت کی چار فقہ ہیں, چار امام ہیں. توجہ رکھیے گا, یہ جو ہم کہتے ہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد, یہ جو ہم پہلا بھی محمد, آخر بھی محمد, اوسط بھی محمد, ہم کل کے کل محمد ہیں, حقیقت محمدی رکھتے ہیں, فضائل محمدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں. تو در حقیقت اس کا مفہوم کیا ہے؟ اہل سنت کی نقطہ دے کے جا رہا ہوں, اہل سنت کی چار فقہ چار امام ہیں. توجہ رکھیے گا, چار فقہ چار امام ہیں, ہمارے بارہ امام ہیں ایک فقہ ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا پہلا جو کہے گا آخر بھی تائید کرے گا, آخر جو کہے گا پہلا بھی اس کی تائید کرتا ہوا نظر آئے گا. درود بھیجے حضرت محمد آل محمد کا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ علم لدنی رکھتے ہیں, علم الہی کے حامل ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول اللہ آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ایسے واجب کر دیا ہے کہ جو نماز میں درود نہ بھیجے, من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, جو نماز میں آل محمد پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز باطل ہے, اس کی نماز فتویٰ دے دیا. محبت اہل بیت اتنا آگے بڑھ گئے کہ رافضی ہونے کا الزام لگایا گیا, لوگوں نے مخالفت کی. اہل سنت کے امام ہیں. اب آپ دیکھیں محبت اہل بیت, یہ تو محبت اہل بیت کو چھپایا گیا ہے ہمارے یہاں سے. عزیزانِ گرامی, انقلاب ایران کے بعد کہ ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کی محبت جو اہل سنت کے درمیان ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ برادر ملک کی مانند یہاں پر بھی شیعہ سنی متحد ہو کر کوئی ایسے انقلاب نہ لے آئیں۔ تو یہ جتنی اس وقت فساد، تکفیریت، لڑائی، جھگڑے، قتل، غارت، دھماکے، یہ مدرسے جو ملوث ہیں، یہ بڑے بڑے نام جو دہشت گردوں کے ساتھ لیے جاتے ہیں، یہ نشست و برخاست، یہ سب بتا رہی ہے یہ ایک سازش تھی محبت اہل بیت کو۔ یہ تو اب میڈیا نے آ کر عیاں کیا ہے، برملا کیا ہے، اور آج اہل سنت جو ہیں وہ ان حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کتاب پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، تحقیق کرنا منع ہو گیا تھا، جس کا خمیازہ اہل سنت عوام کو اور علماء کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ علمی لحاظ سے بہت پیچھے ہیں، تو خود اہل بیت سے دور، دوسرا تحقیق، تصنیف، تالیف اہل بیت کی مودت و محبت سے دور ہیں۔ تو اہل بیت کی محبت و مودت اہل سنت میں بہت زیادہ ہے۔ اب اس میں بہرحال ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے کہ خلافت کا مسئلہ جو ہے اس میں ان کا ایک خاص نظریہ، ہمارے خاص نظریہ ہے۔ یہاں پر دو تقسیم نظر آتی ہیں، میں اس بحث میں وارد ہونا نہیں چاہتا۔ آپ کہہ رہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں درود نہ بھیجے آل محمد پر اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بحث اور آپ کی سماعت کی نظر کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آل کا اپنا مقام ہے، اصحاب کا اپنا مقام ہے، یہ باتیں ہیں۔ نہ آل کو اصحاب کی جگہ لایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اصحاب کو آل کی جگہ لایا جا سکتا ہے۔ اصحاب کے جو فضائل قرآن میں ہیں، ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے صحابہ اکرام کے مکتب سے، وہ ہے اجمعین پر۔ ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ہمارا مکتب نہیں ہے۔ اگر اجمعین کہہ دیں گے تو قرآن پر حرف آئے گا، توجہ رکھیے گا بھائی۔ سورۃ المنافقین کس کے لیے نازل ہو رہی ہے؟ انہی کے لیے جو اس زمانے میں جیتے تھے، صحابہ کا ٹیگ لگاتے تھے۔ تو ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے اہل سنت سے؟ اجمعین پر ہے، صحابہ کی عظمت کے ہم بھی قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں اجمعین کو ہم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں اجمعین۔ اور یہی وجہ ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ قرار دے دیتے ہیں کہ جناب کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی، خود جناب دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو تم اپنے شہزادے کے کرتوت بتاؤ، اپنے اپنے شہزادے کے کرتوت بتاتے ہیں۔ ہمارا شہزادہ کربلا میں جو شہید ہوا ہے، وہ سوار دوش رسالت ہے، وہ فاطمہ کی گود میں پلا ہے، جس کے لیے جبرائیل در حقیقت جھولا جھلانے آتے ہیں، جس کے لیے خیاط آتے ہیں، جو رسول کے کندھوں پہ سوار ہوتا ہے، جو رسول کی پشت پہ سوار ہوتا ہے، تو نماز طولانی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے شہزادے کے کرتوت ہیں، اب ذرا اپنے شہزادے کے کرتوت بتا دو، اپنے شہزادے کر دوں گا دادو۔ تو کہہ دیتے ہیں کہ اب کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، بھائی یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم اجمعین کے قائل ہیں، یہ ہمارا مکتب ہے، یہ ہمارا مبنی علمی ہے، یہ ہمارے دلالت سے بھرپور ہمارا نظریہ ہے اجمعین۔ آل کا اپنا مقام ہے، اصحاب کا اپنا مقام ہے۔ اب بعض اوقات سننے میں آتا ہے، خطبات میں آپ سنتے ہیں، اطراف سے آواز آتی ہے وعلی آلک و اصحابک، یہ خطبہ جمعہ میں اصحاب کہاں سے آ گئے؟ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وعلی آلک وہ اصحاب کا، یہ علمی بحث ہے، میں مناظرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں مناظرہ اس طرح پڑھتا بھی نہیں ہوں، یہ علمی بحث ہے۔ یہ آل کہاں سے آ گئے اور یہ اصحاب کہاں سے آ گئے؟ بھائی آل تو ہیں کہ توجہ رکھیے گا۔ اب آئیے امام شافعی سے پوچھے، بھائی مسئلہ آپ حل کریں، آپ نے کہا، آپ نے فتویٰ دیا سب سے پہلے، وہ ہمارا فتویٰ تو پہلے سے موجود ہے آل محمد کی ولایت کے لیے اور ان پہ درود بھیجنے کے لیے۔ اب مسلمانوں میں جو ایک امام ہے ان سے پوچھا جائے، بھائی مسئلہ آپ حل کریں، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ نے فتویٰ دیا امام شافعی کہ جناب جو آل محمد پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں، تو کہیں گے درود ابراہیمی ہے، اللہ نے درود ابراہیمی میں آل محمد کو شامل کیا ہے۔ اہل سنت کیا پڑھتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، بہت توجہ کا طالب ہوں، اب یہ خلاصہ دے رہا ہوں محبت اہل بیت، مودت اہل بیت کے لیے کہ کہ کیوں لازم ہے، کیوں نماز کا جز بنایا گیا آل محمد پر درود و سلام و صلوات کو. اب امام شافعی سے پوچھیں، امام شافعی کہیں گے کہ جناب آل محمد کو شامل کیا ہے اللہ نے، اصحاب کو شامل نہیں کیا، تو کیا پڑھتے ہیں اہل سنت؟ یہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی اے اللہ محمد اور ان کی آل پر ایسے درود بھیج جیسے ابراہیم پر ان کی آل پہ درود بھیجا گیا. تو طے یہ ہے کہ ابراہیم اور آل ابراہیمی کی طرح در حقیقت درود بھیجا جائے گا محمد اور ان کی آل پر. بس اگر یہ مسئلہ ہے تو میں درود میں صرف آل کو رکھتا ہوں، اصحاب کو نکال دیتا ہوں. آپ پوچھیں گے مولانا دلیل کیا ہے، میں کہوں گا امام شافعی کا فتویٰ ہے. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ جو آل محمد پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز باطل ہے. اب درود کیا کہہ رہا ہے؟ درود یہ کہہ رہا ہے کہ محمد اور ان کی آل پر درود بھیجا جائے گا جیسے ابراہیم پر اور ان کی آل پر درود بھیجا گیا. اب میں خطبہ جمعہ میں آل کو شامل کر کے اصحاب کو اس لیے نکال دیتا ہوں کہ ابراہیم پر اور ان کی آل پر درود بھیجتے وقت اصحاب کا تذکرہ نہیں ہے. اگر وہاں نہیں ہے تو آل محمد کے ساتھ اصحاب کو شامل نہیں کیا جائے گا. یہ ہے کہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر اس طرح درود بھیجا جائے تو آل ابراہیم میں تو اصحاب نہیں ہے نا، تو مسئلہ خود بہت میتھمیٹکلی سالو ہو گیا. تو آل محمد الگ ہیں اور اصحاب الگ ہیں. تو یہ مودت واجب کی گئی ہے، یہ محبت لازم الحصول ہے، یہ مودت لازم الحصول ہے. اور لازمی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت و مودت کے سائے میں کامل کرنے کی فکر کرے. زیارت وارثہ مومنین پڑھتے رہتے ہیں، کل شب جمعہ تھی آپ نے پڑھی ہوگی، امری لامرکم متبعون. کیا مطلب؟ میرا امر آپ کے امر کے تابع ہے. یہ کون ہیں؟ اولی الامر ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اولی الامر بنکم صاحبان امر ہیں. فرشتے امر لے کر اللہ کا شب قدر میں امام وقت پر نازل ہوتے ہیں. اب امر میں ملاتا چلا جا رہا ہوں، اب کڑیاں آپ کے ذہنوں میں خود بخود ایک سلسلہ بنتا چلا جا رہا ہے. امری لامرکم متبع، میرا امر آپ کے امر کے تابع ہے. اہل بیت کا امر امر الہی ہے، اہل بیت کا حکم حکم خدا ہے، اہل بیت کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اہل بیت سے انحراف اللہ سے انحراف، اہل بیت کو قبول نہ کرنا یا دیر سے قبول کرنا یا وہ مقام نہ دینا جو اللہ نے دیا ہے، وہ پھر اللہ کے قانون سے انحراف ہے. چنانچہ یہ امر جو ہے یہ کیا ہے؟ یعنی میری زندگی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سانس، میری زندگی، میرے معاملات، میری عبادات، میرا گھر، میرا بار، میرا کالج، میرا موبائل، میرے تعلقات، جو کچھ بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، جو کچھ تصور کر سکتے ہیں، وہ سب امر اہل بیت کے تابع ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ کوئی نہیں، مولا آپ کو نماز نہیں آتی، ہمیں نماز آتی ہے، شہادت ثالثہ کا اضافہ، اس کا مطلب کہ امام کو نہیں آتی تھی جی، یا امر الامر کو متبع ہے نہیں. تو یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ محبت، کل گفتگو کر چکا ہوں، اس کے تقاضوں میں گفتگو کر چکا ہوں، اور میں نے کل بھی کہا تھا میں مفتی نہیں ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ سوال آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہمارا ہر عمل اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس کو دیکھیں، ماتم، اس کی اہمیت، افادیت، امپورٹینس، اس کے عقلی دلائل اپنی جگہ ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ مغالطہ ہو جائے. جیسے کہ کل شاید جو ہے وہ خطابت کے دوران وہ نقطہ شاید واضح نہیں ہو سکا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی عمل کیا اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا. میں نے ایک دلیل دی تھی کہ امام کا عمل یہ ہے، ہمارا عمل یہ ہے. ماتم پہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے، طرز ماتم پہ گفتگو ہو رہی ہے. توجہ رکھے گا عزیز، بہت ظریف بحث کر رہا ہوں، لہذا مغالطہ نہ ہو. اور یاد رکھے گا کہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کی نیتوں میں خباستیں ہوتی ہیں اور پھر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو روز قیامت ان کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہو گئی ہے، اعلان کر کے جا رہا ہوں، جو بھی منفی بات، آندھی بات، گمراہی والی بات کو مجھ سے نکل کر کے پھیلائے گا، روز قیامت جناب زہرا کے سامنے اس کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں شرما حضور میں کہہ رہا ہوں یا دباؤ میں کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ میرا حق ہوگا روز قیامت، میں جناب زہرا کے سامنے اس کا گریبان پکڑوں گا، کیونکہ میں اس قسم کے مسائل کو سامنا کرتا رہتا ہوں، اس لیے میری ہر گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے، میں اپنی ہر گفتگو ریکارڈ کرتا ہوں، اپنے پاس سیف رکھتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی موقع نہ مل سکے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اس محبت کو مودت میں تبدیل کرنا ہے، اور یہ سوال جو میں کل میں نے آپ کے ذہن میں چھوڑا تھا، ابن ملجم قاتل علی کیسے بن گیا، یہ سوال ہے۔ شمر ابن زولجن قاتل حسین کیسے بن گیا، یہ وہ بنیادی سوال ہے کہ جو ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ کل ایک برادر مجھے ملے، کہیں گے مولانا آپ نے جو بات کی ہے وہ میرے ذہن و قلب سے ابھی تک نہیں نکل سکی ہے۔ انہوں نے تو ادرہ مزاح کہا، انہوں نے کہا آپ نے جو ٹیکا لگایا ہے یہ والا اور نہج البلاغہ والا، انہوں نے کہا یہ میرے ذہن و قلب سے نہیں، میں گویا اپنے وجود میں تھر تھرا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے، کیا واقعاً محبت اہل بیت اتنی سستی ہے، اتنی بے قیمت ہے کہ ہم صرف نام لیں اور جو چاہیں کریں؟ کیا روز قیامت جناب زہرا کے سامنے، مولا امیر المومنین کے سامنے، اہل بیت کے سامنے جب شفاعت کی درخواست لے کے جائیں گے؟ یہاں تو ہم کہتے ہیں ارے روزہ رکھو، ارے ہم کہاں وہ کہاں، نماز پڑھو، ارے ہم کہاں وہ کہاں۔ کہیں ایسا نہ ہو روز قیامت جاؤ اور تو کہیں گے جناب شفاعت کیجیے، وہ کہیں گے ہم کہاں اور تم کہاں، ایسا نہ ہو۔ تو یاد کریں اس وقت کو، اس محبت کو مودت میں تبدیل کرنا ہے، اور اس کا گر، اس کا راز، اس کا فارمولا ہے معرفت اہل بیت۔ معرفت نہ ہو رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اشقیا روئے ہیں میدان کربلا، دیکھیں کربلا میں حاضر ہونا کربلائی ہونے کی دلیل نہیں ہے، کربلا میں موجودگی دلیل نہیں ہے۔ آپ کا عمل کیا ہے؟ کربلا میں تو شمر بھی تھا، فارمولا بھی تھا، قاتلان امام حسین بھی تھے، قاتلان عباس و علی اکبر، اہل بیت و اصحاب بھی تھے۔ موجودگی کربلا میں کربلائی ہونے کی دلیل نہیں ہے، آپ کا عمل کیا ہے؟ ایک نوجوان تھا، وہ زیارت وارثہ کے جملہ بہت بڑا کرتا تھا، یا لیتنی کنت معاکم، یا لیتنی کنت معاکم، کاش کربلا میں ہوتا میں فائز ہوتا عظیم درجات پر۔ وہ اتنا ورد کرتا تھا کہ اس کا نام ہی یا لیتنی پڑ گیا تھا، یعنی وہ اتنا ورد کرتا تھا، لوگ اس کو یا لیتنی کے نام، یا لیتنی ادھر آؤ ہمارا کام کر دو، یا لیتنی ادھر آؤ ہمارا کام کر دو، یہ سب کے کام کرتا تھا۔ ایک دن بازار میں آیا نجف میں، خاموش چپ، لوگوں نے کہا آج کیا ہوا، تیرا ورد زبان یہی تھا، اکاش کربلا میں ہوتا، اکاش کربلا میں ہوتا، ہم تو تیرا اصل نام بھول گئے، تجھے یا لیتنی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کل رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب نے مجھے میرے ایمان کی حقیقت کھول کے سامنے رکھ دی ہے۔ کہا کہ کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا یہ جو میرے دل میں تڑپ تھی کہ کاش میں کربلا میں ہوتا اور مولا حسین کے ساتھ ہوتا، تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ظہر عاشور ہے، زوال کا وقت ہے، میں کھڑا ہوا ہوں، اور امام نے مجھے بلایا اعجاز سے، میں نجف سے کربلا پہنچا۔ امام نے کہا تمہیں بڑا ارمان تھا نا تم کربلا میں ہوتے؟ کہا جی۔ کہا کہ سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور جو تیر ہے اس کو روکنا۔ اس کا مولا حاضر ہوں، محبت کر رہے، محب تھا جبھی تو کہتا تھا، حسین سے عشق کرتا تھا جبھی تو ورد کرتا تھا، حسین کو چاہتا تھا جبھی تو وابستگی کا اعلان کرتا تھا، ابھی کہتا ہے خواب بیان کر رہا ہے بازار میں آ کے اگلے دن لوگوں کو۔ میں کھڑا ہو گیا، تیر چلا، اور جب سامنے کھڑا ہوا تھا تو میرا پورا ارادہ کیا تھا کہ آج تو موقع آیا ہے مجھے اپنی تمناؤں اور ارمانوں کو عملی جامہ پہنانے کا، آج تو ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، آج تو ثابت کرنا ہے کہ مولا کا کتنا عاشق ہوں، آج تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں امام کا دفاع کروں گا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہو گیا، ادھر سے تیر چلا، اور بیوی کی محبت ذہن میں آئی اور میں ہٹ گیا، تیر امام کو لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ امام کو لگا امام نماز پڑھ رہے ہیں. پھر میں اپنے آپ کو جھنجھوڑا, میں یہ کیا کر رہا ہوں, تو تو عاشق تھا, تو تو تمنا کر رہا تھا اس دن کی, اس وقت اس لمحے کی, اور تیر امام کو لگ گیا. پھر سینہ تان کے کھڑا ہوا, اب جو تیر آئے گا لوں گا, اب جو تیر چلا ارادہ کر رہا ہے. بچوں کی محبت کیا ہوا, ہٹ گیا, تیر امام کو لگا. عاشق تھا جبھی تو احساس تھا اس میں, جبھی تو جھنجھوڑ رہا تھا, جبھی تو اس کا دل ملامت کر رہا تھا. ارے تجھے کیا ہو گیا, آج موقع ہے امام پہ جان اظہار کرنے کا. تیسرا تیر آیا, پھر ہٹ گیا. مقام و شہرت کی محبت آئی. اسی اثنا میں امام کی نماز ختم ہوئی. امام نے کھڑے ہو کے کہا نماز تمام کرنے کے بعد, تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم زبانوں سے کہتے رہو اے کاش کربلا میں ہوتے, تم اگر ہوتے تو کچھ نہ کرتے, یہی کرتے جو آج کر رہے ہو. حقیقت یہ ہے عزیزان گرامی, ایک کربلا باقی ہے, ایک فائنل باقی ہے, ایک فرزند حسین باقی ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں ان محبتوں کو سنبھال کے رکھیں. وہ قمہ مارنے والا کیوں نہ ہو, محبت کی بنیاد پہ مار رہا ہے. وہ جو زنجیر مار رہا ہے وہ بھی محبت کی بنیاد پہ مار رہا ہے. جو سینہ زنی کر رہا ہے وہ بھی محبت کی بنیاد پہ, جو ننگے پیر چل رہا ہے وہ بھی محبت کی بنیاد پہ کر رہا ہے. ان محبتوں کو بچائیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض فقہاء نے کہا کہ یہ کام نہ کریں, انہوں نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ مثلا آپ جو ہیں وہ معجور ہیں اللہ کی, جناب زہرا آپ کو جزا دیں گی, اب آپ نہ کریں. بہرحال ان کی اپنی دلیل ہے, اور ان کو انہوں نے دنیا کے در حقیقت حالات کو دیکھا ہے تو کہا ہے. ایک چھوٹی سی بحث, میں اس میں وارد ہونا نہیں جا رہا تھا لیکن تتمے کے لیے بات عرض کر کے جا رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ باتیں ہوتی ہیں لیکن خدا را مجھ ہی سے سوال کریں, بعد میں میرا ای میل ایڈریس لے لیں, ہمارے سوشل میڈیا کے پیج پہ جا کے سوالات کر سکتے ہیں, لیکن آپس میں نہ الجھیں, وحدت محبت قائم رہے. توجہ رکھیے گا, سمجھ کے بعد اٹھیں. آپ میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے زنجیر کا ماتم کیا ہے؟ یقیناً 30-40 افراد ہوں گے جنہوں نے زنجیر کا ماتم کیا ہوگا. زنجیر کا ماتم کیسے شروع ہو جاتا ہے؟ چوری اٹھاؤ مارنا شروع کر دو, نہیں, جوشیلے نوحے پڑے جاتے ہیں. جی جوش دلایا جاتا ہے, غیرت کو ابھارا جاتا ہے. پھر جب وہ کلمات آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں اترتے ہیں, پھر آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھنے لگتا ہے, جذبات ابھرنے لگتے ہیں, اور پھر انسان تیار ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مارے. اب ایک نوجوان ماچمی مارنے لگا اپنے آپ کو, قمہ مارنے لگا یا اپنی پیٹھ پر چھری مارنے لگا جذبات میں, اور جب مار رہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں اندازہ ہوتا, اس نے ایک خاص اینگل سے مارنا ہوتا ہے, یا کندھے کے اوپر سے مارنا ہے یا زیر بغل سے مارنا ہے, اس نے خاص انداز سے چھری چلانی ہے, زنجیر چلانی ہے. بعض اوقات اس کا ہاتھ بھی بہک جاتا ہے, بعض اوقات دوسرے بھی زخمی ہو جاتے ہیں. اب یہ جو مار رہا ہے یہ جذبات میں, اس حسین کی عشق میں اور محبت میں مار رہا ہے, توجہ رکھیے گا. لیکن وہ اپنی پیٹ کو نہیں دیکھ رہا کہ پیٹ پہ کتنے زخم آ رہے ہیں, کیونکہ ہوتا ہی ہے, بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی گولی لگی ہیں ان کو احساس نہیں ہوا, لوگوں کی گولی لگ گئی, ایسے شہداء جانتے ہم کہ آدھے گھنٹے تک ان کو نہیں علم ہوا کہ ان کو گولی لگی ہے. یہ تو عشق حسین میں کر رہا ہے, توجہ رکھیے گا. تو اب آپ جو کھڑے میں اس کے ساتھ بھائی دوست سنگتی, اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پیٹ اس سے زیادہ متحمل نہیں ہو سکتی, اس کی پیٹ اس سے زیادہ ماتم برداشت نہیں کر سکتی. اب پیٹ کی مصلحت یہ ہے کہ اس کے ماتم کو روک دیا جائے, توجہ رکھیے گا. وہ نہیں پیٹ اس کی ہے, وہ نہیں تشخیص دے رہا کہ میری پیٹ کی کیا عالم, وہ جوش میں حسین کی محبت میں سکینہ کے تماچوں کی یاد میں ماتم کر رہا ہے. اب جب اس کا دوست آ کے اس کو روکے گا, اس کے پھل پہ ہاتھ ڈالے گا, اس کی زنجیر پکڑے گا, اس کے بازوؤں کو جکڑ لے گا, تو کہے گا نہیں مجھے کرنا ہے. وہ کہے نہ کرو, تم تشخیص نہیں دے سکتے, میں تشخیص دے رہا ہوں کہ تمہاری پیٹ کی مصلحت میں اب نہیں کہ تم ماتم کرو, تم مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے یہ تمہارا دوست, یہ تمہارا ماتمی, یہ تمہارا سنگتی جو تمہاری پیٹ کی مصلحت کو دیکھ کر تمہیں زنجیر زنی سے روکے, کیا وہ مخالف عزاداری ہو سکتا ہے؟ تو وہ مجتہد جو عالم اسلام کی مصلحت کو دیکھ کے کہ اب نہ کرو, وہ کیسے مخالف ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ میں پھر کہوں گا کہ پھر کبھی اگر آپ نے مجھے دعوت دی خدا نہ خاصہ, تو میں خاص طور پر, میرے پاس دلائل ہیں زنجیر زنی کی محبت میں, دلائل ہیں, مستحکم دلائل ہیں, اور ان کا رد بھی میرے پاس موجود ہے. توجہ رکھیے گا, ان کا رد اور جواب بھی میرے پاس موجود ہے. میں ایسے دلائل دوں گا زنجیر زنی و قمع زنی کی حمایت میں کہ آپ نے بھی نہ سنے ہوں گے, اور آپ کے وہم و خیال میں بھی یہ دلیل نہ آئی ہوگی. میں عرض کر رہا ہوں, تو یہ جو کچھ بھی کریں وہ اہل بیت کی محبت و تعصی میں کریں. لہذا یہ محبت کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مودت میں تبدیل کرنا ہے. اس کا راستہ معرفت ہے. معرفت اگر نہ ہو تو رویا تو یزید بھی تھا, اشقیاء بھی روئے تھے. توجہ رکھیے گا, اشقیاء بھی روئے تھے, تو کیا ان کا رونا قبول ہے؟ ان کو جنتی بنا دے گا؟ کیا وہ اس روایت کا مزاق بن جائیں گے, من بکا ہوا آپ کا وہ تباہ کا وہ جب اتل الجنہ, جو روئے رولائے رونے جیسی شکل بنائے, بھائی یزید روئے تھا خوب ہاں دینے کے لیے, اشقیا روئے تھے, حرملہ کے ساتھی روئے تھے, وہ جو بھی رو رہا ہے نہیں, معرفت کے ساتھ گریا کرنا ہے. اس محبت کو معرفت میں تبدیل کرنا ہے. اب میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس محبت کو معرفت میں, معرفت کے ذریعے سے مودت میں کیسے تبدیل کریں, یہ وہ نقطہ ہے جہاں لانا چاہ رہا ہوں. اور اگر یہ مودت میں تبدیل ہو گئی تو پھر اطاعت کی منزل خود بخود ہے, مودت سے جڑی ہوئی ہے. توجہ رکھیے گا, اس کو بہت ہی آسان زبان میں سمجھانے کے لیے اگر میں ایک آیت پیش کروں, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, تین افراد, تین شخصیات کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. توجہ رکھیے گا, اللہ, رسول اور صاحبان امر, تین اطاعت. لیکن حکم کتنے ہیں؟ دو, اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, ایک, واطیع الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت ایک حکم. دوسرا حکم کیا ہے؟ رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. یعنی تیسری دفعہ نہیں کہا کہ اطیع اولی الامر, اولی الامر کی اطاعت کرو, یعنی اولی الامر کو رسول کی اطاعت سے ملا دیا. توجہ رکھیے گا, پس محبت اگر مودت میں تبدیل ہو جائے تو خود بخود اولی الامر کی اطاعت پہ انسان راضی و تیار ہو جاتا ہے, خود بخود راضی و تیار ہو. یعنی مودت خود بخود عمل کی طرف لے جائے گی, ہو ہی نہیں سکتا. ہاں محبت میں ممکن ہے, گزشتہ تین مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان چھوڑ دے اپنے محبوب کو سختی و بلا و شدائد میں. چنانچہ کیا کریں؟ دیکھیں دو قسم کی معرفت ہے اہل بیت علیہ السلام کی, ایک ان کی معرفت تکوینی اور ایک ان کی ہے ولایت تکوینی کی معرفت, ولایت تشریعی کی معرفت اور ولایت تکوینی کی معرفت. ان دونوں کا علم ہونا ضروری ہے. ولایت تکوینی یعنی جو کچھ بھی رسول تک پہنچا سوائے نبوت اور رسالت کے, وہ سب مولا علی اور ان کے اولاد میں جتنے ائمہ آئے ہیں سب تک پہنچا ہے. سمجھے, یہ ولایت تکوینی ہے. ولایت تکوینی یعنی تصرف, یعنی جب جیسے جو چاہیں یہ کر سکتے ہیں, یہ ہے ولایت تکوینی. اور ایک واقعہ آگے تو عرض کرتا چلوں, امام رضا علیہ السلام کو جن کو عالم آل محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, ولایت تکوین بہت تیزی سے گزر رہا ہوں میں, امام رضا کے مناظرے ہوتے تھے علمی, بادشاہ وقت مناظرے کراتا تھا کہ کہیں امام مات کھا جائے علمی طور پر, اور یہ کہہ کے دیکھو آل محمد جو ہیں وہ شکست کھا گئے. جب اس نے دیکھا کہ امام جو ہے وہ شکست چھو کے بھی نہیں گزر رہی امام کو, اب اس نے ایک ساحر کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو تم اپنے جادو کے زور سے دسترخوان پہ جب امام بیٹھ کے روٹی کرنے والا اٹھانا چاہیں, تناول کرنا چاہیں, تم اپنے جادو کے زور سے اور اثر سے جسارت کرنا اور وہ نوالا چھین لینا, تو نعوذ باللہ امام کی سبکی ہوگی اور جو محفل میں لوگ ہوں گے وہ ہنسیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ الگ جا کے بیٹھ گیا ساحر, امام تشریف لائے دسترخوان پہ. اب امام جیسے ہی تناول کرنا چاہتے ہیں, اس نے جسارت کرنے کے لیے اپنا عمل شروع کیا. امام متوجہ ہوئے, امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, دائیں جانب قالین پر ایک شیر کی تصویر بنی تھی. امام نے کہا خذ ھذا, توجہ رکھیے گا, امام نے کہا خذ ھذا کن فیکون کے مظہر اعلیٰ کی زبان نورانیت سے ادا ہونے والے جملے جیسے ہی نکلے خذ ھذا اسے لے لے. وہ شیر تصویر سے زندہ شیر بنا, اس کو کھا گیا, اس کی ہڈیاں کھا گیا, اس کے خون تک کو چاٹ گیا. اب جب اس نے دیکھا تو تھرانے لگا, اور بقول ہمارے استاد کے کہلیں گے شیر نے کہا ہوگا امام سے, انہوں نے حضرت تفنن ایک جملہ کہا, شیر نے کہا ہوگا مولا اس کی بھی اجازت ہے اس کو بھی کھا جاؤ. امام نے کہا نہیں اس کو بھی چھوٹے, اس کو بھی چھوٹے, اس کا بھی مدت, اس کی تھوڑی دراز ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو کرائے پہ لایا تھا, رینٹ پہ لایا تھا, اس کو تو واپس کر دیں, شیر سے کہیں کہ اس کو اگل دے. تو امام نے کہا اگر موسیٰ کے عصا نے ساحروں کے, توجہ رکھے گا, موسیٰ کے عصا نے ساحروں کے اژدہوں کو اگل دیا ہوتا تو میرا شیر بھی تیرے ساحر کو اگل دیتا. یہ ولایت تکوینی ہے, یہ امام کی ولایت. اب آپ کو بتاتا ہوں غیر امام کی ولایت تکوینی. جناب زینب کا خطبہ بازار کوفہ میں, وَأَوْمَأَتْ بِيَدِهَا, اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا, فَرْتَدِّ الْأَنفَاس, جناب زینب کا اشارہ تھا, نفس سانس سینوں میں قید ہو گئے. جانوروں کی جو گھنٹیاں بج رہی تھیں زینب بنت علی کے ولایت تکوین کے امر کے نتیجے میں وہ گھنٹیاں ساکت ہو گئے. یہ ہے ولایت تکوینی. اب اس کی حدود کیا ہیں, مثلا یہ امام بارگاہ یہاں سے لے کر یہاں تک مثلا 100 میٹر, 50 میٹر ہے. اب آپ کو معلوم ہے علی کے فضائل معلوم ہے کسی کو؟ جواب دیئے, نہیں معلوم. کوئی شمار کر سکتا ہے؟ توجہ رکھیں, اللہ نے ان کو در حقیقت ایسے فضائل عطا کیے ہیں کہ ان میں کوئی شریک نہیں ہے. اہل بیت کے فضائل میں کوئی شریک نہیں. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, خدا اہل بیت کا رب, اہل بیت کا رازق, اہل بیت کا معمود, اہل بیت پہ کرم کرنے والا, اہل بیت کو فضائل عطا کرنے والا اپنے وجود میں لا شریک ہے. اہل بیت اپنے فضائل میں لا شریک ہیں. یہ لا شریک ہیں, ان میں کوئی شریک نہیں ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ امام بارگاہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے, حدود عربہ. علی کے فضائل معلوم ہیں؟ نہیں معلوم. ہاں ایک حد معلوم ہے کہ جہاں سے علی کے فضائل شروع ہو رہے ہیں اس دنیا میں, وإلا اس دنیا میں عالم بالا میں, عالم ارواح میں, آسمان میں, عرش الٰہی پہ تو اس وقت سے ہیں گے جب کچھ نہیں تھا, یہی تھے. توجہ رکھیے گا, یہی تھے. تو علی کے فضائل اتنا معلوم ہے, کب سے شروع ہوئے دنیا میں؟ اس وقت سے شروع ہوئے کہ جب سرکار دو جہاں نے آنکھیں بند کی, رحلت ہوئی, وصال ہوا, وہاں سے علی کے فضائل کا سورج طلوع ہوا. اب کہاں تک سرحدیں فضائل علی کی؟ کچھ نہیں معلوم. یہ ہے ولایت تکوینی, یعنی اس کا اتنا اقرار کر لینا کہ میرے مولا کے فضائل بے شمار ہیں کافی ہے, کافی ہے آپ کے لیے. آپ گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے, احسان نہیں کر سکتے. توجہ رکھیے گا, یہ ولایت تکوینی ہے. اقرار, اظہار اور اعتراف, یہ ضروری ہے فضائل اہل بیت کے لیے. اقرار, اظہار, اعتراف. اب آئیے ولایت تشریعی پر. ولایت تشریعی کیا ہے؟ یعنی اہل بیت کو جو قانون شریعت دے کے اللہ نے پاسبان, محافظ, نگہبان بنا کے بھیجا ہے. پہلا علی ہوگا, دوسرا حسن ہوں گے, تیسرا حسین ہوں گے, ترتیب وار, ترتیب وار. اگر آپ نے ترتیب چینج کی, پہلے کی جگہ امام حسن کو لیا ہے, چوتھے کی جگہ جو ہے امام حسین کو لیا ہے, نہیں. یہ ترتیب بھی, یہ آرڈر, یہ ترتیب بھی لازم الاطاعت ہے, یعنی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے. توجہ رکھے گا, یعنی ولایت تشریعی کی معرفت, یعنی امام واجب اطاعت رکھتا ہے, اللہ کی طرف سے ہے, اس کو پہلا ماننا پڑے گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نفی نہیں کریں گے, منکر نہیں ہے علی کی ولایت کے, لیکن علی کا وہ درجہ نہیں دیتے جو رسول نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم چوتھا مانتے ہیں, کوئی کہتے پانچواں مانتے ہیں, کوئی کہتے ہم کسی اور, نہیں وہی درجہ دو جو اللہ کے رسول نے دیا, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. یہ بھی ضروری ہے. اب آپ نے تسلیم کیا علی کی ولایت کو, نفی نہیں کی, اس بات کیا علی کو وہی مقام دیا کہ جو اللہ کے رسول نے خلیفہ بلا فصل کا مقام دیا تھا. لیکن یہاں پر ولایت تشریعی میں اگر اطاعت نہ ہو تو گویا آپ امام کو تسلیم نہیں کر رہے. وہ تمام معنوی اور روحانی اور شریعت کے مقام و منازل, ان کا مقصد کیا تھا؟ اطاعت کی جائے, ان کی پیروی کی جائے تاکہ تم ناری سے نوری بن سکو, خاکی سے در حقیقت آسمان والے بن سکو, فرش سے عرش والے بن سکو. لیکن اگر اطاعت نہیں ہے اہل بیت کی, تو یہ معرفت ضروری کہ اہل بیت کیا کام کرانا چاہتے تھے ہم سے, کہاں لے جانا چاہتے تھے. امام زمانہ, آج جو میں نے آیت پڑھی ہے یوم نادوا کل اناس بامامہم, کہ ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تمام لوگوں کو رسول اللہ کے دور میں جتنے افراد رسول اللہ کے ساتھ آئیں گے, امام علی کے دور میں جتنے انسان تھے وہ امام علی کے ساتھ محشور ہوں گے. مصدقہ اور معتبر موثق روایات ہیں اہل بیت کی. امام حسین کے زمانے میں پورے روئے زمین پہ جتنے لوگ تھے سب امام حسین کے ساتھ محشور ہوں گے. اور جب سے میرے بارہویں امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک جب تک آپ حیات ہیں, جتنے انسان آئیں وہ سب امام زمانہ کے ساتھ محشور ہوں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اب ہمیں دیکھنا یہ کہ ہم امام زمانہ کے لیے کیا کر رہے ہیں. آیا یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں یہ کافی ہے؟ یہ ہے وہ نقطہ جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں, بس آخری نقطہ. اور آپ کی زحمت کو تمام گزشتہ دو دن سے میں بہت زیادہ زحمت دے رہا ہوں, آپ کو معذرت کا طالب ہوں, وقت میرا پورا ہو گیا. عزیزان گرامی, یہ وہ نقطہ ہے کہ اس محبت کو معرفت کے ساتھ, کون سی معرفت؟ تکوینی معرفت, تشریعی معرفت. تکوینی معرفت مولا کے فضائل ہیں, اہل بیت کے فضائل ہیں, کتنے نہیں معلوم لیکن میں قبول کرتا ہوں, یہ ہے تکوینی معرفت. تشریعی معرفت یعنی اہل بیت کی اطاعت, مفروض الطاعۃ ہے, جس کی اطاعت واجب کر دی گئی ہے, یعنی جس سے سرپیچی, انحراف, حکم عدولی, ایک لمحے کے لیے امام کے حکم کو نہ ماننا خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بن سکتا ہے انسان. کیا کریں؟ علم. اب میں آپ کو صرف ٹپس اور جو ہیڈ لائنز لے کے جا رہا ہوں, کیا کریں؟ علم کا حصول آپ پہ واجب ہے. مستند کتابیں, ایک علماء حق کے پاس جائیں, زانو ادب تہ کریں. علماء حق کے پاس جائیں, جائیں ان کے پاس, ان سے پڑھیں, ان سے پوچھیں مسائل شرعی, مسائل اخلاق, مسائل دین, مسائل گھر, مسائل جو بھی اخلاقیات ہیں. علم علماء حق سے وابستگی. اس کے بعد امام زمانہ کی یاد کو باقی رکھنا, ایسی یاد جو عمل کی طرف لے جائے, ایسی یاد جو عمل کا مقدمہ بنے. نو امام سے پوچھا راوی نے, سقر ابن ابی دلف, راوی کہتا ہے میں نے نو امام سے پوچھا مولا آپ کے بعد کون امام ہوگا, کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا آئے گا علی نقی, وہ امام ہوگا. کہا اس کے بعد؟ کہا کہ اس کے بعد ان کے بیٹے حسن آئیں گے, حسن عسکری یاروے امام, وہ امام ہوں گے. فسکتا, امام خاموش. راوی نے پوچھا فمن الامام بعد الحسن, امام حسن عسکری گیارہویں امام کے بعد کون امام ہوگا؟ فبکا فبکا بکان شدیدہ. یہ بھی کمال الدین میں روایت موجود ہے. کون؟ نوا امام. چھٹے امام کی روایت پیش کر چکا ہوں میں, چھٹے امام کی روایت پیش کر چکا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ کیسے اس محبت کو معرفت کے ذریعے سے مودت میں تبدیل کریں کہ عمل کی منزل پہ آ جائیں, ساتھ ہو جائیں, ہمراہ ہو جائیں, قافلہ اہل بیت میں شامل ہو جائیں. چھٹے امام کی روایت کل عرض کی تھی, پرسوں عرض کی تھی. اب نوے امام سے پوچھا, اب امام خاموش ہو گئے. پوچھا کون ہوگا گیارہویں کے بعد؟ فبکا بکان شدیدہ, بکا شدید آواز کے ساتھ, گریا, ہچکیاں بن جائیں جس میں مسلسل اشک بہ رہا امام کے, ایسا گریا. بکا شدید اس کو کہتے ہیں یعنی آواز کے ساتھ رونا, ہچکیاں بنے, آنکھیں سرخ ہو جائیں. اس نے کہا مولا کیا مسئلہ ہے بتائیے, یہ اپنا رسول اللہ. امام نے کہا اس کے بعد ان کا بارہواں بیٹا مہدی آئے گا جو حق کے ساتھ قیام کرے گا. اب راوی نے پوچھا, سقر نے پوچھا, سقر ابن عبدالعف نے, کہ مولا یہ بتائے لیما سمی القائم, اس بارے میں امام کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ امام کہ لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِهِ, وہ اس وقت قیام کرے گا جب اس کے چاہنے والوں میں, جب اس کے لیے الاجل کہنے والوں کے دلوں میں اس کی یاد مر چکی ہوگی. اللہ اکبر. لِأَنَّهُ يَقُومُ بعد موت ذکر ہی, اپنے ذکر کی موت اور تدفین کے بعد وہ قیام کرے گا. لوگ دفنا دیں گے امام کی یاد کو, نام باقی ہوگا, امام مہدی کا نام لکھا ہوگا بس. جیسے کوئی گرینڈ فادر ہوتے ہیں نا آپ کے, دادا پردادا, نام ہوتا ان کا لکھا ہوتا ہے, یا ہمارے دادا تھے شجرے میں, بس امام کا نام بھی ایسے ہی لکھا ہوگا. عزیزان کرم, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جواد, امام محمد تقی علیہ السلام, نوی امام کہہ رہے ہیں. امام کی یاد امام کے چاہنے والوں میں, وہ جس کے لیے کہا جاتا ہے, یعنی ماچمی, عزدار, گریہ کرنے والے, مائیں, بہنیں, بزرگ, بچے, جوان, سب کے دلوں میں یاد مر, اکثریت کے دلوں میں یاد مر جائے گی, مر جائے گی. اور جب مر جاتی ہے کوئی چیز, اس کو دفنا دیا جاتا ہے. امام کی یاد کو دفنا دیا جائے گا. توجہ رکھیے گا, بہت سخت روایت ہے, اور یہ آخری جملہ ہے, بہت سخت روایت ہے. امام کا انتظار کرے کون, کون سا امام؟ اینا طالب بے دم المقتول بے کربلا. دعا ندبہ میں کیا کہتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ ہسی جو پردے غیب میں بیٹھ کر امام حسن کے خون کا انتقام لینے کے لیے دن گن رہی ہے, روز شماری کر رہی ہے وہ ہسی, لیکن نام اس کا لیں گے, کام اپنا کریں گے, اس کے وجود کی برکت سے رزق کھائیں گے اور اسی تھالی میں سوراخ کریں گے. اس کی امامت کے دور میں سانس لیں گے, زندگی گزاریں گے, اور اس کی امامت کے مقاصد پر کاری ضربے لگائیں گے, تلواریں چلائیں گے. لِأَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذِكْرِ, امام کی یاد کو زندہ کریں. ایسی کلاسز ہونی چاہیے نہج البلاغہ کے اوپر, صحیفہ سجادیہ کے اوپر, ایسے سیمینارز ہونے چاہیے, ایسے سمپوزیم ہونے چاہیے, کوئسچنس اینڈ آنسرز کے ایسی محفلیں ہونی چاہیے کہ آئیں بچے سیکھیں. ہمارے اتنے بڑے بڑے سینٹرز, ہمارے اتنے بڑے بڑے در حقیقت مراکز علمی, عبادت گاہیں, مسجدیں, امام بارگاہ, ان کا کوئی مصرف نہیں ہے. ان کو آباد کریں. یوں نوجوانوں کی معنوی تربیت کے لیے کلاسز ہونی چاہیے, نوجوانوں کے جو جنسی مسائل ہیں ان کی گائیڈنس کے لیے کلاسز ہونے چاہیے. ایک نوجوان کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, ایک نوجوان بچی جو تنگ اور چست لباس پہن کے حسین کی مجلس میں آتی ہوں, جناب زینب کی بے پردگی پہ روتی ہے, اس کی ہدایت کے لیے انتظام ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یوتھ کی کاؤنسلنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے. ہمارے یہاں فیملی زن شوہر کے جھگڑے اور ناچاقی اور دوری کے لیے کوئی ایسا ہمارا سیٹ اپ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم ان کے دلوں کو ملا سکیں. یہ ہے امام کی یاد. یہ جب آپس میں شیر و شکر ہوں گے, جب متحد ہوں گے, تو پھر امام کو سوچیں گے. میاں اپنی مسائل میں, بیوی اپنے مسائل میں, بچے اپنے مسائل میں, لڑکی اپنے مسائل میں, لڑکا اپنے مسائل میں, یہ کیا کریں گے؟ یہ مسجدوں سے ہونا چاہیے, یہ ممبروں سے ہونا چاہیے, یہ امام بارگاہوں سے ہونا چاہیے. امام کی یاد کیسے زندہ کی جائے؟ ایسے زندہ کی جائے تاکہ وہ محبت جو اہل بیت کی ہے وہ مودت میں تبدیل ہو, اور اس مودت کے ساتھ در حقیقت جو ہے ہم آگے بڑھ سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. چونکہ کاؤنسلنگ میرا شعبہ ہے, نفسیات میری فیلڈ ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں. ہمارا باپ اے ٹی ایم کارڈ ہے آج کا. اے ٹی ایم کارڈ ڈالتے ہیں, پن کوڈ ڈالا آپ نے, اماؤنٹ لکھ دیا 5000 آ گیا. چلیے آج کا باپ اے ٹی ایم کارڈ ہے. بابا یہ چاہیے, یہ لو, اے ٹی ایم کارڈ ہی تو ہے. وہ باپ نہیں ہے, شفیق باپ نہیں ہے. وہ بپتا نہیں دے رہا باپ کی, ماں ممتا نہیں دے رہی, ممتا نہیں دے رہی. یہ فیملیز ہماری تباہ و برباد ہو رہی ہیں. یہ فیملیز جس کے لیے رسول اللہ نے فیملی لائف کا انٹرنیشنل ایک قانون ہمیں حدیث قصا کی صورت میں دیا ہے. حدیث قصا یعنی فیملی لائف کو بچاؤ. ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں یہ حدیث قصا ہے کیا. میں نے شاید آج سے کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے, آج سے کوئی 5-6 سال پہلے پنچڑکی کی امام بارگاہ میں اسی موضوع پہ خطاب کیا تھا. وہ چہرہ دیکھا ہے تو میں نے مجھے وہ جو ہے موضوع یاد آ گیا. یہ چونکہ میرا موضوع ہے اور میں نے نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا لیکن اب دامت وقت میں گنجائش نہیں کہ میں آپ کے لیے ضرور بولوں گا. یوتھ کے لیے کام کریں, اگر یوتھ کے لیے جوانوں کے لیے کام نہیں کریں گے. دیکھیے میں اپنی زندگی گزار چکا 60 سال, 50 سال, 45 سال, اوسط عمر 60 سال ہے ہماری. اگر گولی دھماکے جی اس سے نہیں مرے تو 60 سال تک گاڑی چلے گی, باقی خدا جانتا ہے شاید 70 بھی ہو جائے, لیکن اوسط عمر 60 سال ہے, 65 سال ہے. تو میں 45 سال کا ہوں تو اب جناب 15 سال میرے پاس ہیں, کوئی 50 سال کا ہے تو 10-15 سال اس کے پاس ہیں. ہم جانے والے ہیں. یوتھ کے لیے کیا کیا ہم نے؟ ہمارے امام بارگاہوں میں جوان ہیں, مسجدوں میں جوان ہیں, ٹرسٹ میں جوان حضرات کو لیا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ میں کسی خاص ٹرسٹ کو نہیں کروں کیونکہ میرا تو واسطہ ہی ٹرسٹوں سے ہوتا ہے. لائف ٹرسٹری, یہ لائف ٹرسٹری کیا ہوتا ہے؟ امام معصوم ہوتا ہے لائف ٹرسٹری. تم معصوم ہو, تم غلطی نہیں کر سکتے, تم لائف ٹرسٹی ہو. یہ لائف ٹرسٹی کیا بالا ہوتی ہے؟ امام معصوم اگر ہو سکتا ہے تو وہ لائف ٹرسٹی بن سکتا ہے جو کبھی غلطی نہیں کر سکتا. تو ان نوجوانوں کے لیے کام کریں, ان کے لیے کلاسز رکھیں, سیمینارز رکھیں, امام بارگاہوں کے دروازوں کو کھولیں تاکہ جو ہے نوجوان آئیں, ان کی دلچسپی کی باتیں شیئر کریں. اب یہاں پر کام ہے علماء کا, خطبہ کا, انٹلیکچوئلز کا, دانشورین کا, کہ وہ ایسی گفتگو کریں, ایسی بات کریں, ایسا میتھڈ, ایسا رویہ, ایسی روش اختیار کریں جس سے نوجوان کھنچ کے آئے. میں نے بتایا کہ میں بہت زیادہ قریبوں کی گفتگو کر سکتا ہوں, میں بول سکتا ہوں, میں گفتگو کر سکتا ہوں, آپ میں سکت نہیں سننے کی. اس لیے کہ آپ نے سنا نہیں ہے, سنا نہیں ہے تو آپ کہیں جناب یہ مولانا کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی, وہ ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ مناسبت نہیں رکھتی ممبر کی شان کے, لیکن سمجھانے کے لیے عرض کی گرل فرینڈ کی. ایک برادر نے مجھ پہ علم اعتراض کیا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. میں نے کہا اگر میں اس کی جگہ اور متعدد لفظ بھیجتا اور سمجھاتا تو مجھے بہت وقت لگ جاتا. تو نوجوان نسل کے قریب جا کر ان کو فیل کریں, ان کو درک کریں, تو اس محبت کو مودت میں تبدیل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان نوجوانوں بچوں پہ کام کریں. ایسے سینٹرز, ایسے سکولز, ایسے کالجز, ایسے ادارے, ایسی مساجد, ایسی ممبارگاہیں, بس عزیز نے گرمی, اور پھر خود بخود انسان جو ہے وہ اطاعت کی منزل پہ آ جائے گا. قل لا اسلکم علیہ اجرا الا المودہ فی القربہ, کچھ نہیں چاہیے تم سے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. مودت یعنی پہلے محبت آ گئی, محبت ہی کی بنیاد پہ تو دل کھینچے گا. علی کے فضائل پڑھو گے تو دل مائل ہوگا, علی کے فضائل نہ پڑھو گے تو کیسے علی کے پاس جاؤ گے؟ محبوب کو دیکھا, ایک نوجوان تھا, وہ یونیورسٹی میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا, میری بچیاں بھی سن رہے ہیں, بچے بھی سن رہے ہیں. ایک لڑکی اس کو بہت تنگ کرتی تھی, اس کی راہ میں آ جاتی تھی, رکاوٹ بنتی تھی, گفتگو کرتی تھی مختلف بہانوں سے. اس نے ایک دن آخر کا آخر وجہ کیا ہے کہ تم اسے بات نہیں کرتے, نظریں نہیں اٹھاتے. اس نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہوں, ریلیشن شپ ہے میری کسی کے ساتھ. اس کو ہو, اچھا تمہارے بھی کسی ساتھ مناسب میں دوستی ہیں؟ اچھا کون ہے؟ ایک دوست ہے میرا, فرینڈ ہے میرا. کون ہے فرینڈ؟ دیکھا ہے اس کو؟ اس کے عاشق ہو تو اس کو دیکھا ہوگا, اس کے ابرو کو, اس کی چال کو, اس کی باتوں کو, اس کے انداز کو, اس کی نشست کو, اس برخاست کو, اپنے فرینڈ کے ادھر بتاؤ. اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا اپنے فرینڈ کو. اب اس نے ہنسی مذاق کرنے شروع کی اور کہا کہ لو دیکھا بھی نہیں, انہوں عاشق ہو گئے. کہا کہ اچھا اس کا نام تو بتا دو. اب اس نوجوان نے کہا اس کا نام امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے, میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ پہ ہوں, وہ تعلق. وہ تعلق مجھے حرام کام نہیں کرنے دیتا, وہ محبت میری بہکتی ہوئی آنکھوں کو روک لیتی ہے, اس کی عقیدت میرے بہکتے ہوئے کانوں کو لگام دے دیتی ہے, اس سے عشق میری زبان کو گناہوں کے انجام دہی سے روک دیتی ہے. اس سے محبت اور محبت کے دعوے میرے بہکتے ہوئے قدموں کی زنجیر بن جاتے ہیں. یہ ہے مودت اور یہ ہے عمل. بس عزیزان گرامی, آپ کی سما خراشیوں کا سبب بنا اور خصوصاً منتظمین سے کہ میں ایک گھنٹے سے زیادہ تین دن سے گفتگو کر رہا ہوں, اس کے لیے بھی انتہائی معذرت کا طالب ہوں کہ یقیناً آپ حضرات کے لیے اب یہ جو میں نے ایک گھنٹہ کہا ہے اب لوگوں نے پیچھے مڑ کے ٹائم دیکھنا دیکھا, اس کا مطلب ہے کہ بعض کو ٹائم کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. درود بھیجے محمد و آل محمد. انتہائی معذرت کا طالب ہوں. بس یہ ہے مودت اہل بیت, اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں, اس کے لیے ظلم و ستم ہوا ہے, صرف اہل بیت پہ نہیں, سادات پر, عاشقوں پر, چاہنے والوں پر. ایک عورت تھی بغداد میں رہتی تھی, اس کی دو بچیاں تھیں. ایک دفعہ اس نے رات کی تنہائی میں اپنی دونوں بچیوں کو لیا اور لے کے چلی, گلی سے نکلی, محلے سے نکلی اور ایک بیاباں کی طرف چلی. بچی پریشان, مادر آج آپ ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں, آج تک آپ ہم سے کہتی تھی بیٹا مغرب کے بعد گھر سے نہ نکلو اور آج رات کی تنہائی میں آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہی ہیں. توجہ رکھیے گا, یہ عزاداری امانت ہے. جب کافی آگے نکل گئے اور سناٹا چھا گیا تو وہ عورت, وہ معزمہ ایک دفعہ زمین پہ بیٹھ گئی اور بچوں سے کہا بیٹھ جاؤ. اور اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک قصہ سناتی ہوں, تم مجھے دوبارہ وہ قصہ سنانا. بچوں نے کہا اچھا آپ ہمیں کہانی سنانے یہاں لائی ہیں, آخر وہ ایسی کون سی کہانی ہے جو رات کی تاریکی میں, وہ کون سا قصہ ہے جو بیابہ میں سنایا جا رہا ہے. اس نے جو ہے وہ نقاب الٹی اور کہا کہ بیٹا یاد رکھنا ہم سادات کے گھرانے سے ہیں, یہ ظلم و ستم ہے بنو امیہ بنو عباس کا کہ ہمیں جینے نہیں دیتا. یہ کہہ کے ماں نے کہا بیٹا آج شب عاشور ہے. اللہ اکبر. آج شب عاشور ہے بیٹا, قیامت کی شب ہے, آج تمہارا مولا حسین آخری مہمان ہے. یہ کہہ کہ اس نے مصائب کربلا سنانے شروع کیے, بچیاں گریہ کرنے لگی. اس کے بعد بڑی بچی سے کہا اب تو مجھے سنا. اب بڑی بچی گریہ کر رہی ہے اور یہ کہا داستان کربلا سنا رہی ہے عزیزان گرامی, اور ماں گریہ کر رہی ہے. ان شخصیوں کے ساتھ عزاداری ہم تک پہنچی ہے. اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ. خدا آپ کی عزاداری کو, آپ کے فرج ادا کو, آپ کی سینہ کوبی کو, آپ کے جلوس و علم و تابوت کو اپنی بارگاہ میں بحق جناب سیدہ مادر حسن مادر حسین کے توسط سے قبول فرمائے. بس عزادارو, یہ عزاداری ہم سے عمل مانگتی ہے. کل روایت کی پیش کی تھی نا میں نے کہ جناب زینب نے مسلوں کو اٹھایا تھا, یعنی بچوں کو نماز سے محروم نہ کرنا, یہ جناب زینب کا پیغام ہے. عزاداروں میں چاہتا ہوں بس کچھ مصائب جناب زینب کے پڑھوں. میں ان ایام میں زیادہ تر مصائب جناب زینب کے پڑھتا ہوں. جناب زینب کے مصائب بہت عظیم ہیں. ام المصائب کہا جاتا ہے, ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے. ثانیہ زہرا یعنی مرتبت میں, منزل میں دوسری زہرا. زہرا کون ہے؟ ارے جسے دربار بلایا گیا, ارے گھنٹوں میری بیوی کھڑی رہی. کون کھڑی رہی؟ ارے جس کے احترام کے لیے رسول اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا تھا. ارے کسی نے نہیں کہا بنت محمد بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. ارے جب بیوی چلی تھی دربار کے لیے ایک ہاتھ میں ایسا اور دوسرے ہاتھ سے پسلیوں کو تھاما تھا. میں کہوں گا بیوی یہ کیا ماجرا ہے؟ ارے کمر ٹوٹ گئی زہرا کی, کمر جھک گئی اور پسلیوں کے مزائے ارے در و دیوار کے درمیان. یہ زینب کی ماں کے مصائب ہیں اور وہ زینب جو میدان کربلا میں ہے. آیات حق کی چھاؤں میں اس مت کا پھول تھی. ارے زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی, اور صرف کہیں علی اور رسول کا کردار ادا نہیں کیا, کہیں حسین بنی ہے کہیں عباس بنی ہے. ہاں عباس کا کردار کب ادا کیا؟ جب گیارہ جب عاشور کو جب خیام جل لگے, بیویاں دوڑ دوڑ کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آتی ہیں, دوسری سے تیسرے خیمے میں آتی ہیں, جب سب بیویاں جناب زینب کے خیمے میں جمع ہو گئیں, جناب زینب نے کہا چلو میرے ساتھ. اب اس خیمے کو بھی آگ لگی, امام کی خدمت میں جناب زینب لے کے پہنچی, بیویوں کو بحفاظت باہر نکالا, مصائب یہاں ختم نہ ہوئے, ایک لہیں آگے بڑھا اور امام کی پشت سے اللہ اکبر بستر کھینچا. ارے بی بی دیکھ رہی ہے بیمار بھتیجا زمین پہ گرا. اجرکم اللہ, میں کہوں بی بی سید سجاد کا گرنا زمین پہ اور ہے, ارے تیرے بھائی کا عزیز زمین پہ گرنا کوئی اور ہے. اجرکم اللہ, بس ادا دارو. یہ بی بی کے مصائب شروع ہو گئے, دن مصائب کا طلوع ہو گیا, اور بی بیوں کو لے کر ایک دفعہ جب باہر نکلی ہے تو ایک دفعہ نیز کی انیوں سے جن کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی ان کے رداؤں کو چھینا جاتا رہا. بی بیاں شرم کے مارے ایک دوسرے کے پیچھے منہ چھپاتی رہی. آل محمد پر یہ وقت آ گیا. اجرکم اللہ, اس کے بعد جب خیام جل چکے, جب خیام جل چکے تو اب جناب زینب نے دیکھا بچوں کو جمع کرنا شروع کیا. فلاں بچہ کہاں ہے, ام کلثوم کو ساتھ لیا, بہن آؤ دیکھو جو ہونا تھا ہو گیا, یہ مصائب کی ابتدا ہے. حسین نے تفویض کر دیا یہ گھرانہ زینب کو. اب ایک دفعہ بچوں کی تلاش میں نکلی, ام کلثوم نے کہا بہن زینب سکینہ نظر نہیں آتی. مجھے حسین کی نشانی سکینہ نظر. اب جناب زینب نے سنا ایک دم پریشان ہو گئی, ارے حسین تو آخر وقت میں سکینہ کے میرے سمرد کر کے گئے تھے, خدا نہ خواستہ کوئی غزن نہ پہنچے. پریشان ہو گئی, کہا تم ادھر سے جاؤ میں دوسری طرف سے مقتل میں جاتی ہوں. ادھر سے ام کلثوم چلی, ادھر سے بی بی زینب چلی, اور سکینہ کو آواز دے رہی ہیں بیٹا سکینہ آواز دو, تیری پھوپھی پریشان ہے. بس عزدار ہو, ایک نشیب سے آواز آئی زینب ذرا حصہ, میری بچی ابھی تھکے دوئی ہے. اجرکم اللہ, جناب زینب پہنچی ایک لاش بے سر کے کنارے بچی سو رہی ہے. ارے بچی کی عادت تھی نا, بچی بابا کے سینے پہ سوتی تھی, لیکن آج بچی بابا کے سینے پہ نہیں سو رہی, حسین کے بازو اور جسم کے درمیان سر رکھا ہوا ہے. تم پوچھو گے کہ آج بچی بابا کے سینے کو کیوں تڑپ رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے ارے سینے اقدس میں اتنے تیر تھے بچی سے سر رکھا نہ گیا, بچی سے سر رکھا نہ گیا. بس جناب زینب نے بہت آہستہ سے سکینہ کو اٹھایا, اور اتنا اٹھانا تھا اتنی دیر میں جناب سکینہ کی آواز, سکینہ کی آنکھ کھل گئی, آواز دی پھوپھی اما کیا چچا پانی لے کے آ گئے. اجرکم اللہ, کہا کہ نہیں میں تیری پھوپھی زینب ہوں. بس عزادارو, ایک دفعہ جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا, اب لے کے چلی, کہا سکینہ بیٹا یہ تم نے بابا کی لاش کیسے پہچانی؟ ارے لاش یا کپڑوں سے پہچانی جاتی ہے یا سر سے پہچانی جاتی ہے؟ ارے تیرے مظلوم غریب بابا, ارے سر بھی نہیں ہے لباس بھی نہیں ہے. کہا پھوپھی اما جب شمر نے تماچے لگائے جب دور چھینے تو میں بابا کو یاد کرتی ہوئی ایک دفعہ دوڑ رہی تھی, ایک دفعہ نشے سے آواز آئی یا بنیا الیا الیا, اے سکینہ ادھر آ.
جاؤ. بس سکینہ کے مصائب آ کر ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے, یہ آخری روایت ہے, خدا تمہارے گریہ پرسی کو قبول کرے. ہاں ہمیشہ سکینہ بابا کے سینے پہ سوتی تھی, سکینہ کو بڑا ارماں تھا. بس ایک دفعہ سکینہ نے زندان شام میں خواب میں دیکھا بابا آئے ہیں. ایک دفعہ سکینہ وہ بہت مجبور ہے, ارے جسم کربلا میں ہے, ارے سر فوج اشقیا کے بعد جناب سکینہ نے مجلس پڑھنی شروع کی, اہل حرم سے رونا شروع کیا. بس آخری روایت گریہ کرتے ہوئے جانا, پرسا دینا مولا حسین کو بی بی زینب کو, خدا تمہاری بچوں کو گودیوں کو آباد رکھے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, آئندہ سال جب تک حیات رہے غم حسین مناتے رہنا. بس عزادارو یہ شور ہوا, ادھر سے سر حسین چلا. اب سکینہ نے دیکھا در زندہ پر ایک شخص آیا ہے, ایک تھال ہے جس میں کپڑا پڑا ہوا ہے. سکینہ نے کہا میں نے کھانا نہیں مانگا, میں نے اپنے بابا کا سر مانگا ہے. اللہ اکبر, ایک دفعہ کپڑا ہٹایا گیا, کہا یہ تیرے بابا کا سر لائے ہیں. اب جو سکینہ نے دیکھا بابا کا سر ہے. خدا کسی یتیما کو یہ منظر نہ دکھائے, اللہ اکبر, خدا کسی یتیمہ کو یہ منظر نہ دکھائے. بس عزادارو اب تک یہ ہوتا تھا جب بھی حسین اور سکینہ ملا کرتے تھے, حسین بڑھ کر سکینہ کو گود میں لے کر پیار کرتے تھے, سینے سے لگا دیتے, سینے سے بھیجتے تھے, مگر سکینہ نے کہا بابا ہمیشہ تیرے سینے پہ سویا ہوں, بابا تو نے ہمیشہ پیار کیا ہے, بابا آج تیرا سینہ نہیں ہے, آج سکینہ تجھے اپنے سینے پہ بلائے گی. اجرکم اللہ, دونوں ہاتھوں کو بڑھایا, سینے کو سر حسین کو سینے سے لگایا, گال پہ گال رکھ دیے, مرثیہ پڑھنا شروع کیا. بابا وہ کون شقی تھا جس نے تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگی کیا. اہل حرم پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. بابا اب سکینہ کی عادت تھی نا, جب بھی بابا آتا تھا بالوں میں انگلیاں پھیرتا تھا, یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے, سر شانے پہ رکھ دیتے ہیں. باپ پیار سے اس شانے پہ سر رکھے ہوئے بچے کے بالوں میں ہاتھ پھیرا کرتا ہے. سکینہ سمجھ گئی آج بابا کا جسم نہیں ہے. سکینہ نے ننی ننی انگلیاں اٹھائی, بابا کے ہاتھ میں پھیرنے شروع کی. اب سکینہ کی نگاہیں کٹی ہوئی رگوں میں پڑی اور کہا بابا